الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العظيم. وروى أبو داود رحمه الله أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للذكر ويقاتل ليحمد ويقاتل ليغنم ويقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله او كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. آمين يا رب العالمين. حضرات آج پہلے تو یہ معذرت پیش کرنی ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں اصل میں گزشتہ چار دن اندرون سندھ کے دور دراز علاقوں کے ایک بہت ہی ہیکٹک قسم کے سفر سے میرے گزرے ہیں یہ چار دن، اور میں کل ہی وہاں سے واپس آیا ہوں. ان چار ایام میں دادو، میہڑ، لاڑکانہ، سکھر اور ایک ذرا اور اندرونی گاؤں جہاں کچے راستے سے جانا ہوا، مخدوم بلال شہید ایک معروف شخصیت ہے سندھ کی، جہاں وہ مدفون ہے اس کے قریب ذرا اور آگے جا کر ایک گاؤں. تو میں نے یہ چار دن میں تین مقامات جو ہے ان کا دورہ کیا، اور پرسوں کا دن مجھ پر بہت شدید گزرا ہے کہ ایک ہی دن میں لگ بھگ 125 میل کا سفر بائی روڈ، اور جو سڑکیں آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح کی ہیں، اور چار تقریریں میں نے کی ہیں، دو دادو میں، ایک اس گاؤں میں، ایک پھر سکھر میں. تو کل جب میں واپس آیا ہوں تو آواز بالکل نہیں نکل رہی تھی، یہ بڑی ادویات استعمال کر کے اور بڑے جتن کر کے اس وقت یہ صورت ہوئی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ادویات بہانہ ہوتی ہیں، اصل فیصلہ اور اصل شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. بہرحال کل شام تک تو بہت ہی مشکوک تھا یہ معاملہ کہ میں آج یہاں تقریر کر سکوں گا، لیکن اس وقت جیسے بھی ہو سکا ہے ہمت کر کے حاضر ہو گیا ہوں. وعلى على الله التقلان. دوسری بات یہ کہ میں آج پیشگی عرض کر دوں کہ میری آج کی تقریر ایک ہی موضوع پر مربوط تقریر نہیں ہوگی، بلکہ مجھے تین موضوعات پر آج گفتگو کرنی ہے. مزید برآں پانچ اہم اعلانات ہیں، لیکن آج میں معمول سے ہٹ کر یہ اعلانات جو میں بعد میں کیا کرتا ہوں وہ بھی میں اسی تقریر کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کر دوں گا، تو وہ وقت کا حصہ بھی اس میں شامل سمجھیے، اور مزید بھی اگر اللہ تعالی ہمت دے تو آج شاید کچھ اضافی وقت بھی صرف ہوگا، اس کے لیے بھی آپ پیشگی طور پر ذہناً تیار ہو جائیں. جو مین موضوعات ہیں آج کے، ان میں سے پہلا تو وہی ہے جس پر پچھلے جمعے گفتگو ہوئی تھی لیکن وہ ادھوری رہ گئی تھی، یعنی جہاد افغانستان اور مسلمانان پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ. یہ موضوع بھی اہم تھا اور اس پر میں نے اپنے ذہن کو تیار بھی کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اصل فیصلہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. حضرت علی کا رضی اللہ تعالی عنہ بڑا حکیمانہ مقولہ ہے کہ عربت ربی بفسخ العزائم، تو بارش کا جو حال تھا پچھلے جمعے، تو میں تو ذہناً اس کے لیے تیار ہو کر آیا تھا کہ آج اب اس موضوع پر گفتگو نہ ہو، لیکن جب یہاں آ کے میں نے دیکھا خلاف توقع کہ کچھ حضرات موجود ہیں اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے برملا یہ کہا کہ ہم تو صرف اسی موضوع پر، چونکہ اس کا اعلان اخبار میں بھی ہو گیا تھا، صرف اسی موضوع پر گفتگو سننے کے لیے آئے ہیں، تو اب گویا کہ ان کا یہ حق تھا جو اس پر قائم ہو گیا تھا، تو چاہے حاضری کم تھی لیکن میں نے اس موضوع پر اظہار خیال کیا. اور میں اس پر مطمئن ہوں کہ جہاں تک مسئلہ افغانستان کے تاریخی اعتبار سے پس منظر کا تعلق ہے اس پر میں نے اپنی گفتگو مکمل کر لی تھی. اب آج ظاہر بات ہے کہ آج تو نہ صرف وہ موضوع میرا گفتگو کا ہے بلکہ دو اور موضوعات پر بات کرنی ہے، لہذا میں اس بات کا اعادہ تفصیلاً نہیں کر سکتا. ویسے بھی کیسٹ ہماری ان گفتگوؤں کے تیار ہو جاتے ہیں، جن حضرات کو دلچسپی ہو وہ پچھلے جمعے کا کیسٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں. صرف گنوا دوں کہ پچھلے جمعے میں نے چار آیات مبارکہ پڑھی تھی، جن میں سے تین کا تعلق ہے جہاد اور اس کی فضیلت، اور اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے کی سعادت پر مشتمل جو آیات ہیں وہ میں نے تلاوت کی تھی. چوتھی آیت وہ تھی جو میں نے آج پھر پڑھی ہے، اس لیے کہ اصلاً مجھے اس کے ضمن میں آج کچھ عرض کرنا ہے. میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کر دیا تھا کہ یہ چوتھی آیت کے بارے میں اب مجھے اگلی مرتبہ عرض کرنا ہے. اسی طرح میں نے چار احادیث آپ کو سنائی تھی، ان میں سے بھی ایک حدیث جو ہے اس کو میں نے آج بھی دوبارہ ریپیٹ کیا ہے، اس لیے کہ میں نے اسی کے مضمون سے اپنی گفتگو کا پچھلی مرتبہ آغاز کیا تھا، تو جب میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس کا تو پھر اس حدیث کا مفہوم دہرا رہا ہوں. یہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس روایت کو لائے ہیں کہ ایک اعرابی، بلکہ صحیح تلفظ اعرابی ہے، ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ حضور، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص تو جنگ کرتا ہے کہ اس کا تذکرہ ہو، شہرہ ہو جائے، کوئی شخص جنگ کرتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، کوئی شخص جنگ کرتا ہے اس لیے کہ اسے مال غنیمت میں سے حصہ ملے، کوئی شخص جنگ کرتا ہے، یہ تین باتیں تقریباً ہم مانی ہیں کہ اس کا مقام اور مرتبہ لوگوں کی نگاہ میں آ جائے. ان میں صرف ایک چیز جو ہے لیغنما، جو مال غنیمت کی طلب، یہ تو ہے ایک مادی شے، اور باقی تینوں چیزیں جو ہیں وہ شہرت اور ایک انسان کا چرچا ہو جانا اور اس کی بہادری کا سکہ بیٹھ جانا، چل جانا، یہ چیزیں جو ہے یہ تقریباً ہم مانی ہیں. لیکن چونکہ صلاقت لسانی جو ہے وہ اعراب کا خاصہ ہے، تو اس نے اس اعرابی نے اپنی اس طلاقت لسانی کا مظاہرہ کر کے ایک ہی بات کو تین مختلف سرایوں میں بھی بیان کیا، رجل یقاتل الذکر ویقاتل لیحمد ویقاتل لیغنم ویقاتل لیرا مکانہ، فمن فی سبیل اللہ، ان میں سے کون ہے جس کو ہم سمجھے کہ وہ اللہ کی راہ میں قتال کر رہا ہے؟ حضور نے جواب دیا کہ صرف وہ شخص کہ جس کی جنگ اس مقصد کے لیے ہو کہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے، محض وہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کرنے والا. گویا کہ آپ نے نفی فرما دی کہ ان مقاصد اور ان نیتوں کے تحت جہاد کرنے والا چاہے بظاہر کو نظر آ رہا ہے، اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ وہ حضور کے لشکر میں شامل ہو، حضور کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کی اسے سعادت نصیب ہو گئی ہو. لیکن انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار اللہ کے ہاتھ و نیتوں پر ہے، اور وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تو سینوں کے اندر جو کچھ ہے اس کا جاننے والا ہے. لہذا اللہ کے ہاں ان لوگوں کی جنگ جو ہے جہاد فی سبیل اللہ شمار نہیں ہوگی کہ جو سوائے اس مقصد کے کسی اور مقصد کے لیے جنگ کر رہے ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک اس حدیث کے مضمون کا تعلق ہے، یہ اصل میں انسان کی اندرونی کیفیات اور نیتوں سے بحث کرتی ہے. اس وقت افغانستان میں جو جنگ جاری ہے اور اس جنگ کے نتیجے میں جو مہاجرین کا ایک مسئلہ ہمارے لیے پیدا ہوا، مہاجرین افغانستان، ان کے ضمن میں پھر میں نے اپنی گفتگو شروع کر کے یہ عرض کیا تھا کہ مجاہدین، یعنی وہ جو بالفعل جنگ جنہوں نے کی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں افغانستان کے اندر، ان کی تین کیٹیگریز ہیں. ایک وہ لوگ کہ جو ظاہر شاہ کے زمانے میں بھی وہاں اعلاء کلمت اللہ، دین کے فروغ اور دین کی بالادستی کے لیے اسی طرح کوشش کر رہے تھے جیسے مثلا ہم آج پاکستان میں کوشش کر رہے ہیں. کوئی جنگ ہم نے شروع نہیں کی ہے، لیکن یہ کہ دعوت، تبلیغ، تلقین، اس کے ذریعے سے لوگوں میں دین کی طرف رغبت پیدا کرنا، پھر انہیں جمع کرنا، ایک قوت فراہم کرنے کی کوشش کرنا، یہ عمل وہاں بھی جاری تھا. البتہ جب صورتحال بدلی، جب کمیونسٹ رجیم وہاں آ گئی اور اس نے تشدد شروع کیا، تو ان حضرات نے پھر ہتھیار اٹھا لیے، اور پھر جب روسی فوج آ گئی تب تو معاملہ اور بھی گمبھیر ہو گیا اور بہت زیادہ تشویشناک ہو گیا، تو انہوں نے باضابطہ ایک جنگ کی صورت اختیار کر لی. یہ لوگ ہر معیار کے اعتبار سے جہاد فی سبیل اللہ کی اعلیٰ ترین سطح پر فائز ہیں. اب میں پھر عرض کروں گا کہ انفرادی طور سے ہم نہیں جانتے کہ کسی کے دل میں کیا ہے، کون اپنی شجاعت کے لیے لڑ رہا ہے، کون اپنی مال غنیمت کے لیے، یہ اس سے علیحدہ، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے. لیکن یہ کیٹیگری ایک جو ہے ظاہر کے اعتبار سے وہ لوگ جو پہلے بھی کوشاں تھے اور ایک ان کا ڈائنامک کانسیپٹ تھا دین کا، دین کا ایک ہماجیر زندگی کا نظام ہونے کا تصور موجود تھا اور اس اعتبار سے اس کی بالادستی کے لیے کوشش کر رہے تھے، انہوں نے جب حالات کے بدلنے کے ساتھ باقاعدہ مسلح جد و جہد شروع کر دی، تو وہ جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز. دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو ہمارے ہاں عام جو مذہب کا ایک تصور ہے جس میں خاصا جمود آ گیا ہے، جس میں کچھ محدودیت بھی ہے، کہ مذہب کا تعلق ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کچھ حلال اور حرام کے موٹے موٹے احکام، باقی یہ تصور جو ہے وہ جو لادینی عناصر ہیں، خواہ وہ اپنی ہی قوم کے ہوں خواہ بیرونی قوم کے ہوں، ان کے تسلط کو بھی ذہناً ریکنسائل کرتے رہے ہیں. جیسے ہندوستان میں بعض علماء نے یہاں تک بھی کہا کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو انگریز کی تشویش کا موجب ہو جائے، اس لیے کہ انگریز نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے، جس پر علامہ اقبال نے پھپتی چست کی تھی اور صحیح کی تھی کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. لیکن یہ کانسیپٹ ہے جو تھا، اور اب بھی بہت سے علماء کا، بہت سے حلقے جو ہے مذہبی، ان کا یہی کانسیپٹ ہے. انہیں زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی کہ کون حکومت پر ہے، وہ خر ہے کہ گاؤں ہے، ہوا کرے ہمیں اپنی نماز روزے کی آزادی نصیب ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہم اس کام میں لگے ہوئے ہیں، درس و تدریس ہے، خانقاہیں ہیں۔ تو یہ عناصر جب تک کہ روسی فوجیں نہیں آئیں، اس وقت تک تو ظاہر بات ہے کہ اپنے اسی تصور کے مطابق وہ ریکنسائل کیے ہوئے تھے، ذہن وہ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، لیکن جب روس کی فوج آ گئی تو پھر ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ پیدا ہوا اور وہ لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ پہلے سے بھی دینی عناصر تھے، مذہبی عناصر تھے، نماز و حج زکات، بہرحال ان کی دلچسپیاں سرگرمیاں چاہے محدود سطح پر تھی لیکن تھی مذہبی کے میدان میں، اور اب ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو گیا، یقیناً یہ لوگ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہی میں ہے اور ان کی جنگ بھی قتال فی سبیل اللہ کے حکم میں۔ تیسرے درجے میں وہ لوگ ہیں جو نہ ریلیجس ایکٹیوسٹ تھے اس معنی میں جس معنی میں کہ پہلے گروہ کا میں نے ذکر کیا، نہ وہ زیادہ مذہبیت ان کے اندر اس رنگ میں تھی جس رنگ میں میں نے دوسرے گروہ کا ذکر کیا، جیسے ہمارے یہاں عام لوگ ہوتے ہیں ایسے ہی وہ لوگ تھے، لیکن ان میں جذبہ حریت، آزادی کا جذبہ، یہ افغان قوم کا ایک خاصہ ہے، اور اس لیے کہ تاریخ میں یہ بات ثابت ہے کہ اس قوم کو بہت ہی کم کبھی غلام رکھا جا سکا ہے، کچھ انہیں جو ان کا جغرافیائی جو ہے حالات جو ان کے ہیں وہ بھی اس میں ممید ہوتے ہیں، کسی بھی بیرونی قوت کا ان پر تسلط جما لینا آسان نہیں، اور جما لے تو جما رکھنا جو ہے، جمائے رکھنا یہ تو تقریباً محال ہے، فتح تو ہو سکتی ہے میدان جنگ میں لیکن وہ فتح اوش ہے، اور تسلط قائم کرنا اور قائم رکھنا یہ اوش ہے، لہذا وہ جو حریت پسند عناصر تھے پھر وہ بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی ہتھیار اٹھائے، وہ تیسرا ایلیمنٹ ہے۔ لیکن ان کی جنگ بھی چاہے جہاد فی سبیل اللہ کے اس اعلی سطح پر نہ ہو لیکن جائز جنگ ہے، اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے جنگ ایک مسلمان کی، یہ بھی جہاد ہی کے درجے میں آ جاتی ہے، اور اگرچہ فرق مراتب تو رہے گا، اگر حفظ مراتب نہ کنی صدیقی، لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے انہوں نے بھی اگر اس جہاد میں اپنی جانیں دی ہیں تو یہ شہادت کا درجہ ہے، ادرو حدیث نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کہ حضور نے فرمایا من قتل دون ماله فهو شهید، جو مسلمان اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے بھی مارا جائے وہ بھی شہید ہے، تو آزادی کا تحفظ جو ہے وہ تو اس سے اعلیٰ تر ایک شے ہے، اعلیٰ تر قدر ہے۔ تو یہ تین کیٹیگریز تو ہیں جنہیں سمجھنا چاہیے، لیکن بہرحال اندر جو کچھ ہوا ہے وہ یقیناً ہر اعتبار سے ایک اعلیٰ ترین سطح لے کے جائز تک وہ بات صحیح ہے، درست ہے، اور جن لوگوں نے اس میں جانیں دی ہیں انہوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے، چاہے اب یہ معاملہ علیحدہ ہے اگر ان میں کوئی کالی بھیڑیں تھیں اور وہ نیت کے اعتبار سے ان کی کچھ اور نیتیں تھیں تو ان کا معاملہ انڈیویجولی اللہ کی عدالت میں اس حدیث کے مطابق طے ہو جائے گا جو میں نے آپ کو سنائی۔ البتہ جہاں تک مہاجرین کا تعلق ہے، ان میں نے عرض کیا تھا کہ پانچ کیٹیگریز ہیں، تین نہیں، جن میں سے دو جینوئن ہیں اور تین جو ہیں در حقیقت انہیں مصنوعی بھی کہیے بلکہ منفی انداز والے بھی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ مجاہدین جو وہاں پر برسر جنگ ہیں یا شہداء جو وہاں پر جامع شہادت پوش کر چکے ہیں ان کے اہل و عیال، معلوم ہوا کہ یہ تو موسٹ جینوئن پناہ گزین ہیں، ہمارے ہاں مہاجر ہیں۔ نمبر دو، ایسے مسلمان جو وہاں پر اب اس بدامنی کی وجہ سے ان کے لیے قیام ناممکن ہو گیا اور وہ وہاں سے مجبور ہو گئے، ان کے دیہات اجڑ گئے، بمباریاں ہو گئیں، باغات جل گئے، اب کیسے وہاں رہیں، وہاں پر زندگی گزارنا جن کے لیے محال ہو گیا، تو چاہے وہ ایکٹیو کمبیٹنٹس نہیں ہیں، چاہے وہ باضابطہ جہاد میں حصہ نہیں لے رہے، لیکن وہ بھی جینوئن پناہ گزین ضرور ہیں، ریفیوجیز ضرور ہیں یقیناً، اور مسلمان جو بھی پناہ گزین ہو اس کی مدد اور اس کے ساتھ تعاون جو ہے ہر مسلمان کا ملی اور دینی فریضہ ہے۔ البتہ تین کیٹیگریز اس میں اور شامل ہیں، ایک تو وہ کہ جو مفت خورے قسم کے لوگ ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ یہاں آ کر کیمپوں میں راشن ملتا ہے بغیر محنت کے ملتا ہے، تو کیوں محنت کرے آدمی، کیوں مشقت کرے، وہ پابندے جو وہاں سے یہاں آ جایا کرتے تھے سردیوں میں اور مشقتیں کرتے تھے، بوجھ ڈھوتے تھے، اب انہیں بغیر اس کے اگر وہاں پر چینی اور دالیں اور گھی اور آٹا مل رہا ہو اور چاول مل رہا ہو تو وہ کاہے کو یہ مشقت کریں گے، موٹی سی بات ہے. لہذا وہ مفت خورے اور کچھ عیش پسند منع. اور ان میں پھر ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس سامان کو جو انہیں ملا ہے، دنیا کی ایجنسیز جو آئیں امداد کے لیے، انہوں نے کمبل فروخت کیے، جوتے فروخت کیے، چیزیں فروخت کی، وہ ہمارے یہاں معاشرے میں پھیلی ہیں، سب کو معلوم ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ایک کیٹیگری ہے اس میں. اور پھر چوتھی کیٹیگری ہے کہ انہیں میں بدترین ایلیمنٹ سمگلرز، جنہوں نے اسے دھندا بنایا سمگلنگ کا، اور اس کور میں انہیں اب بڑی سہولت حاصل ہو گئی. سمگلنگ پہلے بھی ہوتی تھی لیکن اب تو ایک بڑا کور مل گیا. اگر مجاہدین کا آنریبل ٹائٹل انہیں مل جائے اور اتنا بڑا کور مل جائے تو ظاہر بات ہے کہ اس کاروبار کو تو فروغ ہونا ہی ہونا تھا. تو سمگلنگ اور یہ منشیات جو ہیں، نارکوٹکس کی ٹریڈنگ جو ہے، اس کو بھی یقیناً بوم حاصل ہوا ہے اس سے اور بہت فروغ حاصل ہوا ہے. اور انہوں نے بھی اپنے لیے یہ مہاجرین کا جو ایک کور ہے اور ٹائٹل ہے وہ اختیار کر لیا ہے. یہ ان کے لیے ڈھال ہے. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، جیسے منافقین کے بارے میں فرمایا انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے لیے ڈھال بنا لیا ہے. تو انہوں نے اس مہاجرین کے عنوان کو اپنے لیے ایک ڈھال کے طور پر استعمال کیا. اور اس سے بھی زیادہ خطرناک یہ کہ تخریب کار ایلیمنٹ جو ہے، افغان ایجنٹ، روسی ایجنٹ، وہ بھی اسی کمر میں آسانی سے اندر داخل ہوتا ہے، آسانی سے ہمارے مختلف شہروں میں پہنچتا ہے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے ماتھے پر تو لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ کوئی جینوئن مہاجر ہے یا یہ تخریب کار ہے. تو یہ جو کچھ ہمارے ہاں تخریب کاریاں ہوئی ہیں اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ یہی ہے. اور اس نے بھی اپنے لیے عنوان جو ہے اور اپنے لیے کور جو ہے اسی لفظ مہاجر جو ہے اس کو استعمال کیا ہے. تو یہ پانچ کیٹیگریز ہیں، تو ان کو علیحدہ علیحدہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اس میں سب سے بڑی بات، لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، اگرچہ آخر میں ذکر کیا جا رہا ہے لیکن اسے کم نہ سمجھیے، وہ یہ کہ اس میں پھر سپر پاور کانفلکٹ بھی شامل ہوا. یہ میں بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابتدا نہیں تھا، یہ امریکہ کو غالباً اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس قوم میں کتنی صلاحیت ہے، کتنی استعداد ہے، کتنی قوت ہے، کتنا گرم خون ہے، کتنا جذبہ حریت ہے. لہذا وہ تو بیولڈرڈ تھے، جیسے کہتے ہیں متحیر سے ہو جاتے ہیں کہ جیسے کوئی بساط بچھی ہوئی ہے شطرنج کے کھیل کی اور کسی نے اچانک کوئی ایسی چال چل دی ہے کہ وہ مقابل والا جو حیران ہو کر رہ گیا ہے. تو یہ صورت تھی امریکی حکومت کی کہ رشیا نے اتنا بولڈ سٹیپ اٹھایا ہے. اور یہ جو بھی ان کے ہاں بیلنس آف پاور کا جو ایک کانسیپٹ چلا آ رہا تھا اس میں اس نے اتنی جرت کر کے اور ایک اقدام کر لیا ہے کہ جس سے وہ بیلنس آف پاور جو ہے وہ بالکل ڈسٹرب ہو گیا ہے. تو امریکی عوام اور امریکی حکومت یہ ابھی اس کے بارے میں ایک متحیر ہی تھی، کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی کہ ثابت کر دیا یہاں کے عوام نے کہ وہ نہتے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. اور واقعتاً آج کل کچھ لیفٹسٹ عناصر ہمارے ہاں اس کو طنز کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اب کیوں نہیں جاتے یہ جا کر وہاں پر لڑے. لیکن یہ کہ واقعتاً اس ابتدائی دور میں ان لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اس میں قطعاً کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے. اور جب انہوں نے ثابت کر لیا ہے کہ اس میں ان میں یہ استعداد ہے، تب امریکہ بیچ میں آیا ہے، ان سے ایک موقع نظر آیا کہ وہ رشیا کی جو یہ ایکسپینشنسٹ جو اسٹریٹجی ہے اس کو بھی روک سکے، ریورس کر سکے، اس کے بڑے ہوئے قدم کو واپس اٹھانے پر اسے مجبور کر سکے. اور ویتنام میں جو اس کی رسوائی ہوئی تھی اور جس ذلت والی حزیمت کا سامنا اسے پیش آیا تھا، اسی کا ایک حساب چکوا لے اور دوسری سپر پاور بھی اسی طرح کی ایک کیفیت سے دو چار ہو جائے. یہی اس کے مقاصد تھے. ظاہر بات ہے نہ وہ ہمارا دوست ہے نہ اسلام کا دوست ہے، نہ وہ افغانوں کا دوست ہے نہ مجاہدین کا دوست ہے. اگر کوئی اس کی توقع کرتا تھا تو وہ احمق تھا، اور اگر کسی نے کوئی زیادہ امیدیں باندھ لی تھی تو وہ جنت الحمقاء میں رہتا تھا. امریکہ کی تاریخ، امریکہ کی پالیسی، مختلف مواقع پر جو وہ ہمارے ساتھ کر چکا ہے، جو وہ عربوں کے ساتھ کر رہا ہے، یہ تو چیزیں اظہر من الشمس ہے. یہ دوسری بات ہے کہ کسی وقت امریکہ کو یہ محسوس ہو کہ میرے اپنے مفاد میں ہے یہ کہ میں فلاں جو مسلمان یا کسی مسلمان ملک یا مسلمان کسی تحریک کا جو ہے میں کچھ تھوڑا سا تعاون کروں ساتھ دوں. تو بہرحال اس درجے میں اسے رکھیے, اور لیکن اس درجے میں بہرحال اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ یہ سپر پاور کانفلکٹ اس میں شامل تھا, اور جیسے جیسے وقت گزرا وہ اہم سے اہم تر ہوتا چلا گیا. اس میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ وہ جذبہ حریت اور جانے دینے کا جذبہ تو موجود تھا, لیکن ظاہر بات ہے کہ رشین وہ جو گن شپس تھے ہیلی کاپٹرز ان کا مقابلہ بحث جانے دے کر تو نہیں کیا جا سکتا تھا. جب تک سٹنگر میزائل نہیں مل گئے تو ریورسل جو ہوا ہے پوری صورت حال کا افغانستان میں ہوا. امریکہ کا وہ مشہور سٹنگر میزائل ہے جس کو ایک نہتا آدمی آسانی سے اپنے کندھے سے چلا دیتا ہے اور وہ کسی بڑے سے بڑے جہاز کے پرچے اڑا دیتا ہے. تو جب وہ جہازوں کا لاس جو ہے رشیا کا ایسا ہو گیا انبیئریبل سپر سے سپر طاقت ہو, آخر لمٹس تو ہے اس کی, وہ اللہ کی طاقت تو نہیں ہے کہ جو لامتناہی ہو, کتنی بڑی طاقت ہو محدودیت ہے. تو جب انہیں یہ محسوس ہوا تو دن میں تارے نظر آئے ہیں. تو اس ایلیمنٹ کو بھی انڈر ریٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ ایلیمنٹ وہاں رہا تھا, موجود تھا, بلکہ میں نے کچھ بھی مرتبہ کیا تھا کہ یہی وجہ تھی کہ میں نے اس سلسلے میں کبھی ایکٹیولی نہ کوئی گفتگو کی اور نہ اس پر کوئی بحث و تمیز کوئی لمبی چوڑی تقریبیں, اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ ابتدا میں تو ہمیں بھی حالات معلوم نہیں تھے. جب معلوم ہوئے, جب میں آج سے غالباً 3-4 سال قبل گیا بھی ایک محاذ جنگ پر, اور وہ جو مولانا جلال الدین حقانی کا جو مرکز ہے زاور, اور وہ ہے میران شاہ سے راستے سے اندر افغانستان میں داخل ہو کر, تو اندازہ یہ ہوا کہ اب انہیں جو مدد مل رہی ہے وہ اتنی میسو ہے, اتنے بڑے پیمانے پر ہے کہ ہماری مدد کی تو کوئی حیثیت نہیں سوائے اس کے کہ اخلاقی مدد, زبانی کلامی مدد. اور ہمارے لوگ چند دنوں کے لیے وہاں جائیں تو ایک سیر تو کر سکتے ہیں, ان کے لیے کوئی مفید خدمت سر انجام نہیں دے سکتے, ان کے لیے بوجھ بن سکتے ہیں. نہ وہ زبان جانے, نہ ہمارا عام نوجوان جو ہے جب تک کہ اس کی ملٹری ٹریننگ نہ ہوئی ہو, ریگرس ٹریننگ سے وہ نہ گزرا ہو, فزیکل ٹریننگ سے, وہ وہاں کے شدید ترین حالات کے اندر وہ تو وہاں جا کر اپنے آپ کو دھوکہ تو دے سکتا ہے کہ میں بھی جہاد کر رہا ہوں. اصل میں تو وہ ان لوگوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے کہ وہ ان کو اس کو بھی سنبھالے اور اس کا بھی جو ہے ذمہ داری اٹھائے. تو اس اعتبار سے واقعتاً چاہے کچھ سیاسی جماعتوں نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے وہ جہاد کا نعرہ لگا کر اور جہاد کی مدد کر کے, لیکن یہ کہ میں نے یہ سمجھا کہ یہ بالکل کوئی بے معنی سی بات ہے. جو بھی ہو رہی ہے جنگ, اصل میں جانے دینے والے وہ ہیں, نمبر ایک اللہ نے انہیں توفیق دی ہے, اور مالی اور اسلحہ کی امداد جو ہو رہی ہے ہم تو اس کا تصور نہیں کر سکتے. ایسی چیزیں سوفسٹیکیٹڈ ویپنز کے جو ابھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے وہ مجاہدین کے پاس پہنچے ہیں. بہت سے ہمارے جو سابق فوجی ریٹائرڈ وہاں گئے, انہوں نے آ کے اپنا یہ تاثر بیان کیا کہ امریکہ نے وہ بھی وہاں پہنچائے. لہٰذا در حقیقت اس وقت تو خام خواہ ایک جو ہے جو راگ جو ہے خوب الاپا جا رہا ہو اس میں اپنا سر بھی شامل کر کے تو شہیدوں میں نام لکھوانے والی بات, اس کے سوا کوئی بات نہیں تھی. اس لیے میں نے کبھی اس پر سنجیدگی سے نہ کبھی گفتگو کی ہے, پر جہاں بھی سوال ہوا میں وہاں جواب دیتا رہا, وضاحت کرتا رہا. لیکن یہ کہ اب معاملہ چونکہ بالکل بدل رہا ہے, اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کا جو مقصد ہو سکتا تھا وہ حاصل ہو چکا ہے. اب اس کی وہ ایکٹیو امداد تو نہیں رہ سکتی, کوئی نہ کوئی ان کی مفاہمت آپس میں ہو چکی ہے, اور مفاہمت ظاہر بات ہے اسی انداز کی ہے کہ سپر پاورز کے مابین ایک بیلنس آف پاور ہوتا ہے. اس بیلنس آف پاور میں جو ذرا ٹلٹنگ ہو گئی تھی اس کو دوبارہ ریورس کر کے اس بیلنس کو, اس ڈنڈی کو سیدھا کر دینا, اس سے زائد آگے اس کا معاملہ نہیں ہو سکتا. ثانیاً یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے, اگرچہ آج کے اخبار کی ایک شہ سرخی یہ بھی ہے کہ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں اسلامی حکومت کو بہت پسند کرے گا, لیکن میں اس میں بلیو نہیں کرتا. میں اسی بات کو صحیح مانتا ہوں جو مجاہدین کے بہت سے ذمہ دار حضرات نے کہی ہے کہ امریکہ بھی اس کو بالکل پسند نہیں کرتا, اور میں اسے گمان اپنے حساب کتاب سے کہہ رہا ہوں کہ قطعاً پسند نہیں کر سکتا کہ افغانستان میں خالص اسلامی حکومت قائم ہو جائے. وہاں بھی فنڈامنٹلسٹ جو ہے وہ ایک گالی ہے, سب سے بڑی گالی جو ہے مغرب میں اس وقت جو ہم لوگوں کے لیے ایجاد کی گئی ہے, جو بھی عالم اسلام میں اسلام کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی گالی ہے, بڑی سوفسٹیکیٹڈ گالی ہے جو ایجاد ہوئی ہے, فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست. اب وہ ظاہر بات ہے بنیاد پرستوں سے تو ان کی جان اپنی نکلتی ہے, اور ان کے جو مسلمان الائز ہیں بادشاہ اور عمراء وہ بھی جان بات ہے کہ ان بنیاد پرستوں سے خائف ہیں کہ اگر یہ انہوں نے سر اٹھا لیا تو ہماری یہ بادشاہتیں اور ہمارے یہ مفادات جو ہیں ان کو بھی شدید اندیشہ ہے نقصان پہنچنے کا. اس اعتبار سے اس وقت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سپر پاور یا سپر پاور کے الائز کی طرف سے جو مدد تھی وہ تو ختم ہوگی, بلکہ فی الواقع مجاہدین کو اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا کہ وہ ان کی مخالفت کو بھی اب مردانہ وار برداشت کرنے کے لیے میدان میں کھڑے ہوں, اتنی قوت پیدا کریں کہ کجا تو یہ کہ انہیں مدد اور تعاون حاصل تھا, کجا یہ کہ ان کی مخالفت ہو رہی ہو چاہے وہ ڈھکے چھپے ہو رہی ہو, لیکن انہیں اپنے اندر ہمت اور قوت پیدا کرنی ہوگی. یہ گویا کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے مجاہدین افغانستان کے لیے. دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی کہ جو مستقبل کا اندیشہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اب مجاہدین کی صفوں میں بھی انتشار کا اور خلفشار کا اندیشہ ہے. یہ بات پہلے بھی ظاہر ہو گئی تھی, مجددی صاحب ایک گروپ کے جو رہنما تھے ان کا استعفی آیا, وہ علیحدہ ہوئے, پھر اب مولانا یونس خالد صاحب کا استعفی آیا ہے, گلبدین حکمت یار صاحب کو اب وہ سات جماعتی اتحاد کا صدر بنایا گیا ہے. تو بہرحال اس سے ظاہر بات ہے کہ باہر تو خبریں وہی آتی ہیں جو بہت نمایاں ہو کر وہ دراڑیں جب پڑ چکی ہو فصیل میں تو ہی باہر نظر آئیں گی. وہ جو اندر کا ایک عمل ہے وہ منطقی طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مشترک دشمن کے خلاف جب تک جد و جہد ہو رہی ہوتی ہے اتحاد قائم رہتا ہے. ہمارے ہاں بھی آپ کو معلوم ہے ایوب خان کے خلاف اتحاد قائم رہا, جیسے ہی اس کی جو ہے وہ کرسی اقتدار کی گری پھر خلفشار, پھر ایوب خان کے خلاف بڑا زبردست تاریخی, بھٹو کے خلاف زبردست تاریخی اتحاد قائم ہو گیا, لیکن یہ کہ جیسے ہی اس کی کرسی گری تو پھر وہ خلفشار اور انتشار آ گیا. تو اندیشہ یہ ہے کہ وہاں ایک تو خود اس قاعدہ کلیہ سے خلفشار انتشار ہوگا, مزید بتائیے کہ وہ جو تین ایلیمنٹس تھے وہ اب علیحدہ علیحدہ پولرائز ہو جائیں گے, کہ وہ جو صرف حریت کے لیے لڑ رہا تھا اب ظاہر بات ہے کہ رشین فوج کے واپس جانے کے بعد اب اس کے لیے جو جذبہ محرکہ تھا وہ ختم ہو جائے گا. اب تو وہی بات ہو گئی, افغان 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 ہی ہیں, وہ بھی ہے افغانی ہم بھی ہیں, تو وہ جو ان کو میدان میں لانے والا جو جذبہ بنا تھا فوری طور پر اب اس کے اندر وہ قوت نہیں رہے گی. اسی طریقے سے وہ محدود یعنی تصور رکھنے والے مذہبیت کا وہ جو مذہبی عناصر تھے ان کو بھی اس طرح ایکٹیویٹ کرنے والا مسئلہ یہی تھا کہ اب روسی فوج آ گئی تو ان کے نکل جانے سے, اگر تو ان میں سے بہت سے حضرات ہوں گے ایک دفعہ آدمی جب میدان میں آ جاتا ہے اور اس دور میں چونکہ وہ فنڈامنٹلسٹ عناصر کے ساتھ ان کا ربط و ضبط رہا ہے تو یقیناً ان کے فکر اور ان کے جذبے نے ان کے اندر بھی سرایت کیا ہوگا, لیکن اس کے باوجود ایک حصہ اس ایلیمنٹ کا ایسا رہے گا کہ اس کے اندر بھی اب اتنا جذبہ برقرار نہیں رہے گا جتنا کہ اس دور میں رہا ہے. تو گویا کہ اب یہ اصل چیلنج ہے ان قوتوں کے لیے کہ جو فنڈامنٹلسٹ ہیں کہ وہ اپنی ہمت اپنی جرت اپنے اتحاد اس کا مظاہرہ کریں اور اب وہ ثابت کر دیں اپنا یہ مقام اور مرتبہ کہ وہ واقعتاً اس جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کی جو جملہ شرائط ہے وہ میں بھی بعد میں عرض کروں گا وہ کیا ہے, وہ ان کو پورا کر سکتے ہیں. یہ دوسرا چیلنج ان کے لیے. تیسرا چیلنج حکومت پاکستان کے لیے, یہ میں پچھلی مرتبہ کی بات عرض کر رہا ہوں کہ بہت بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ جو پاکستان کے لیے اس وقت آیا جب تک کہ وہ 15 تاریخ کی ڈیڈ لائن تھی. ہمارے ہاں آپ کو اچھی طرح اندازہ ہوگا شخص کو بڑا اعصابی تناؤ رہا ہے, مختلف ہر باشعور شہری کے اندر ایک جو ہے وہ اعصابی تناؤ رہا ہے کہ ہم اس وقت بڑی ایک ٹائٹ روپ ہے جس پر ہمیں چلنا پڑ رہا ہے اور ایک بہت ہی تل گھاٹی ہے جس میں سے گزرنا پڑ رہا ہے, اس کے ادھر جو ہے وہ کھائی ہے اور ادھر جو ہے وہ کوئی پہاڑ بہت بڑا کھڑا ہوا ہے, پودے اس میں سے گر سکتے ہیں. یہ ساری صورتحال جو ہے وہ چونکہ پچھلے جمعے میں نے تقریر کی تھی تو ابھی 15 تاریخ کے آنے میں دن باقی تھے, لہذا میں نے یس کیا تھا کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور ہم اس میں بہرحال کچھ بات نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ یہ بڑے ہی نازک معاملے ہوتے ہیں. میں یہ کہوں یوں کرنا چاہیے اور فرا کہے یوں کرنا چاہیے, ہمارے پاس تو معلومات تک نہیں ہوتی حالات کیا ہیں, کیا پیچیدگیاں ہیں, کیا نزاکتیں ہیں. میں نے تو شورا میں بھی جو وہ 2 مہینے یا 2 سیشن گزارے تھے اس میں جب مطالبہ پیش کیا تھا تو یہ کہا تھا ضیاء صاحب سے کہ آپ ہمیں کانفیڈینس میں لیں, آپ جو الیکشن نہیں کرانا چاہتے یہاں پر تو کیا اسباب ہیں اس کے,
کیا خطرات آپ کو ملک و ملت کے لیے نظر آتے ہیں الیکشن میں اور جمہوریت کی بحالی میں. پلیس دی آل دی کارڈز بیفور اس, ہم آپ کے چنے ہوئے لوگ ہیں, آپ نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا ہے تو وہ اعتماد پورا ہونا چاہیے. اگر ہم مطمئن ہو جائیں کہ تمام حالات و واقعات کو دیکھ کر, اور ایسے معاملات ہو سکتے ہیں جنہیں پبلک میں نہ لایا جا سکتا ہو, وہ ملک و ملت کے مفاد کے منافی ہو, تو ہمیں کلوز ڈور سیشن کر لیجئے جیسے فورن پالیسی پر آپ نے کیا ہے, تو ہمیں بتائیے. اگر ہم کنوینس ہو جائیں گے تو ہم خود جا کے لوگوں سے کہیں گے کہ قطر اس کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے, ورنہ ہم مجبور ہیں. میں نے مطالبہ کیا تھا کہ الیکشن کو جلد از جلد یہاں پہ کرنا چاہیے, اور یہ جو مارشل لا کی طوالت ہے یہ سوسائڈل ہے, یہ ہمارے لیے خودکشی کا حکم رکھنے والی شے. اسی طرح ہمیں نہیں معلوم اس وقت کے کیا حالات ہیں, کتنا بڑا پریشر ہے, کیا دھمکی ہے, ہندوستان کی طرف سے کیا دباؤ پڑ رہا ہے, جس کا ظہور ہو گیا جورن لائن کا آپ ذکر جو وزیر خارجہ ہے افغانستان کا عبد الوکیل اس کی زبان پر آ گیا, معلوم ہوا کہ وہی سابقہ حالات, وہی پختونستان کا بھوپو جو ہے اب دوبارہ اس کے اندر آواز پڑ گئی ہے. تو یہ صورت حال ریمٹ کرے گی کہ رشیا اس علاقے سے نکلے گا تو بھارت کا پولیٹیکل انفلوئنس اور بھارت کے اثرات اور بھارت کی اسٹریٹجی جو ہے وہ اس خلا کو فل کرے گی. تو بڑی اس پہ پیچیدگیاں ہیں, اور ہم خام خواہ کو سقراط و بقراط بن کر کہنے لگے, کم سے کم میرے اندر اس کی ہمت نہیں ہے. تو میں نے صرف اس دعا پر اکتفا کی تھی کہ اللہ تعالی ہمارے جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں اس وقت اس قومی اور ملکی جو بھی ہے زندگی ہماری اس کی زمانے کار ہے, اس ان کو اللہ تعالیٰ صحیح فیصلے پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میری پچھلی دفعہ کی گفتگو کا خلاصہ تھا. اس کے بعد میں نے جلدی میں کچھ باتیں کہی تھی, اس وقت میں ذرا ان میں سے چند باتوں کو کسی قدر تفصیل سے بیان کروں گا, اس لیے کہ وہ حصہ میری گفتگو کا پچھلی مرتبہ اصلا رہ گیا تھا. پہلی بات, جہاں تک خالصتاً اقامت دین اور الاء کلمۃ اللہ کے لیے لڑنے والے مجاہدین کا تعلق ہے, جو بھی تھوڑا بہت ربط قائم ہوا ہے میرا, اور جس حد تک بھی میں ان کے حالات سے اور ان کے جذبے سے واقف اور مطلع ہوا ہوں, مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی جدوجہد کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے. ان میں ڈٹرمنیشن بھی ہے, جذبہ بھی ہے, اور اب واقعہ یہ ہے کہ جب انسان خون بہتا ہوا دیکھ لے اس کے بعد وہ موت کا خوف ختم ہو جایا کرتا ہے. اس پر خود یہ کیفیت ایک مرتبہ گزر چکی ہے سن 47 میں, کیونکہ ہم آگ اور خون کے دریاؤں سے گزر کر پاکستان آئے ہیں. میں اس زمانے کا جب تصور کرتا ہوں, ستمبر اکتوبر کے دو مہینوں کا جو ہم پر گزرے ہیں حصار میں, تو جان کی کوئی قیمت نہیں رہی تھی, کوئی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کس طرح کی خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے. یہ موت کا خوف اصل میں اسی وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ وہ موت دور رہتی ہے, لیکن یہ کہ جب وہ معاملہ جو ہے اس طرح کا ہو جائے تو پھر جذبہ بیدار ہو جاتا ہے, اور پھر موت در حقیقت کوئی شے نہیں ہوتی. اس اعتبار سے یہ مجاہدین جن کٹھن وادیوں میں سے گزر آئے ہیں اور جو انہوں نے چیزیں دیکھ لی ہیں اور جو قربانیاں انہوں نے اس عرصے میں دی ہیں, تو مجھے یقین ہے کہ وہ اپنا جہاد ہر قیمت پر جاری رکھیں گے. یہ ان کا اعلان بھی ہے اور مجھے اس پر پورا یقین اور اعتماد بھی ہے. البتہ صورت کیا بنے گی یہ واللہ عالم والی بات ہے. تاحال ایک شکل تو یہ ہو سکتی ہے کہ ایک سول وار کی شکل میں وہاں معاملہ جاری رہے, اور سول وار میں ظاہر بات ہے کہ رشیا بھی پیچھے ہٹ جائے گا اور امریکہ بھی پیچھے ہٹ جائے گا. یہ اس عرصے میں بہت ہی عمدہ بات ہوئی ہے کہ رشین امریکن گورنمنٹ ایک پوزیشن لی ہے, اللہ کرے کہ اس پر قائم رہے, اور وہ پوزیشن اس سے پہلے اتنی کلیئر نہیں تھی. یہ اس ہفتے کے دوران کلیئر ہوئی ہے کہ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ اگر رشیا نے اسلحہ کی امداد جاری رکھی جو اس کا پپٹ رجیم ہے یا جو اس کے پرو عناصر ہیں, جو اس کے ہم خیال اور اس کے نظریے کے حامل عناصر ہیں, تو پھر ہم بھی مجاہدین کی اسلحہ کی امداد جاری رکھیں گے. یہ بہت ہی خوش آئند اعلان ہے, ورنہ محسوس یہ ہو رہا تھا کہ شاید بالکل ہی جیسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں واش دیئر ہینڈز آف, کہ بالکل ہی ہاتھ دھو کر جو ہے وہ امریکہ پیچھے کھڑا ہو جائے گا. اب بھی ہم اس لیے نہیں سمجھ رہے کہ یہ کوئی مجاہدین سے محبت یا اسلام کی محبت کی بات ہے, یہ میں فرض کروں گا کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے تو وہ پھر جنت الحمقاء میں رہنے والا شخص ہے، لیکن یہ کہ انہیں احساس ہوا ہے کہ یہ پھر در حقیقت جو اصل مقصد ان کا تھا کہ ایک سپر پاور نے جو آگے بڑھ کر پیش قدمی کی تھی، اس بیلنس آف پاور کو ڈسٹرب کیا تھا، اب اس کو واپس اسٹیٹس کو پر لانے کے لیے، سابق حالت پر لانے کے لیے لازم ہے کہ اس کا یہ تقاضا ہے کہ اگر وہ امداد دیتا ہے تو یہ بھی امداد جاری رکھے، ورنہ یہ کہ افغانوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے آپس میں بغیر کسی خارجی امداد کے، وہ اپنے معاملے کو خود سیٹل کرے. تو یہ صورت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئند ہوئی ہے الحمدللہ، کہ اس سے صورتحال جو ہے اس میں جو گلومی سی ایک پکچر بہت زیادہ بن گئی تھی اس کی اس تاریکی کے اندر کسی قدر کمی ہوئی ہے. تو ایک شکل تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں سے ولواد جاری رہے. اور اس میں یہ جان لیجئے کہ کم سے کم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ جو ہے میں نے بارہا کہا ہے، اور یہ بڑا اہم فتویٰ ہے، اور ان کی دین میں بصیرت اور حکمت دین کی جس گہرائی تک اللہ نے انہیں رسائی عطا کی تھی، یہ اس کے شواہد میں سے ہے کہ انہوں نے یہ صاف کہا، بربلا کہا کہ کلمہ گو ہو چاہے مسلمان ہو نام نہاد، لیکن فساق و فجار اگر ہے حکمران تو ان کے خلاف تلوار اٹھائی جا سکتی ہے. اس کو ہو سکتا ہے کہ بعض مولوی جو ہے وہ یہ فتویٰ دینے پہ اتر آئے کہ یہ تو اب حرام جنگ ہو رہی ہے، مسلمان مسلمان کے خلاف لڑ رہا ہے، مسلمان حکمرانوں کے خلاف بغاوت کیسے ہو جائے گی. جیسے ہمارے یہاں بھی بعض مولویوں نے جب یہ میری بیعت کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو کچھ ایک آواز نکالی تھی عجیب سی کہ تو حکومت قائم ہے، امیر المومنین موجود ہے، تو پھر کوئی شخص کیسے بیعت لے سکتا ہے. یہ جو ذہنیتیں ہیں در حقیقت یہ غلامی کی پیدا کردہ ذہنیتیں کہ جس میں وہ تصور ہی دین کا جو ہے وہ ہمارا بس ہو چکا ہوا ہے. بعض لوگ تو یہاں تک چلے گئے کہ یہاں کسی سیاسی جماعت کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اب ضیاء الحق صاحب کو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین بلکہ یہ کہ خدا کا اوتار مان کر بیٹھ جاؤ. اب وہ جو کہے وہ حق ہے اور جو اس کے نزدیک جو ہے وہ غلط ہے وہ غلط ہے. تو اس طرح کے مولوی وہاں بھی نکلیں گے، وہ فتوے دیں گے. اور کچھ اس طرح کے لوگ جو ظاہر شاہ کے حمایتی بن کر میدان میں آ رہے ہیں ان سے اس کی قطن کوئی بات تو ہے آپ بعید نہ سمجھیے. لیکن اب ایسا محسوس ہوگا کہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ رحمہ اللہ کس قدر اہمیت کا حامل تھا. کہ اگر یہ نہ ہو تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ دین تو بالکل ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو کر رہ جائے گا. ایک مرتبہ کو فاسق و فاجر حکمران اگر آ کر بیٹھ گیا، طاقت حکومت کی اس کے قبضے میں آ گئی، بلکہ اب تو معاملہ فاسق و فاجر کا نہیں، جو نظریاتی انحراف ہے، مرتد ہو چکے ہیں اصلاً، تو وہ مارکسزم کے ماننے والے ہیں لیکن کلمہ گو تو ہے، نام تو ان کے وہی ہیں. لہذا یہ جو کور ہے ان کو، یہ ہرگز اسلام جو ہے انہیں کوئی تحفظ اس کور کے ذریعے وجہ سے مہیا نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ کہ یہ فتویٰ امام ابو حنیفہ کا ہے، قدیمی فتویٰ ہے کہ جنگ ان کے خلاف کی جا سکتی ہے. ہمارے بعض اہل حدیث مکتب فکر کے حضرات کو بعض احادیث کو گہرائی میں نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ مغالطہ لاحق ہوا ہے کہ کسی بھی مسلمان حاکم کے خلاف کسی بھی حالت میں تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی. لیکن یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں حکمت اور بصیرت اور فہم دین کی گہرائی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میں نے پھر جیسے کہ عرض کیا تھا دوہرا رہا ہوں الفاظ، جہاں تک رسائی ان کی تھی اس کی حقانیت جو ہے میں تو ہمیشہ سے اس کا قائل رہا ہوں. برملا گنکے کی چوٹ میں نے اپنی تقریروں میں اس کا اعلان کیا ہے. تو یہ چیز جو ہے اب کھل کر آئے گی اور ان کو جہاد چاہے اس پر یہ اب فتوے کسے جائیں، لیکن ان فنڈامنٹلسٹ کو اپنا جہاد جاری رکھنے کا حق حاصل ہے. ایک دوسری چیز کہ جو بظاہر تو خطرناک ہے لیکن میں سمجھتا ہوں وہ بھی اتنی خطرناک نہیں ہے، اگر وہ بھی ہو جائے تو ہمارے لیے، اسلام کے لیے، افغانستان کے لیے اور پھر پاکستان کے لیے وہ چیز بھی مجھے نہیں مفید ہوگی، اور وہ یہ کہ ورچوئل ڈویژن ہو جائے افغانستان کی. یہ ہے جس کا کہ غالباً رشینز نے اپنی سیکنڈ ڈیفنس لائن اسی کو بنایا ہے. یہی وجہ ہے کہ مجھے بتایا انجینئر احمد شاہ صاحب کے، جو اب آپ کو معلوم ہے آج پھر اعلان آیا ہے کہ وہی جو بھی مجاہدین کی حکومت بننے والی ہے اس کے صدر وہی ہوں گے. ان سے میری ملاقات پچھلے ہفتے ہوئی تھی، پچھلے سے پچھلے ہفتے، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ رشینز، مزار شریف ایک شہر ہے افغانستان کا جو رشین سرحد کے بہت قریب ہے، وہاں بڑی تیزی سے تعمیر ہو رہی ہے، عمارتیں بن رہی ہیں. تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہیڈ کوارٹر جو ہے یا کم سے کم ایک ذیلی ہیڈ کوارٹر افغانستان کا وہ مزار شریف میں بنائیں گے تاکہ یہ سول وار اگر ہو اور انہیں ریٹریٹ کرنا پڑے تو ایک حصہ ضرور وہ ہو افغانستان کا، جس سے کہ وہ اپنی پوزیشن کو کنسالیڈیٹ کر لیں. اور چونکہ اس میں زیادہ تر ازبک ہیں اور اسی طرح کی دوسری قومیتیں کہ جو روس میں بھی ہیں، اور وہ فارسی بولنے والے قبائل ہیں، پشتو بولنے والے قبائل نہیں ہیں، اور مارکسسٹ نظریات کا زیادہ اثر و نفوذ بھی اسی علاقے میں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی ایک ورچوئل ڈویژن ہو جائے، چاہے اسے ریکگنائز نہ کیا جائے دنیا میں، جیسے کہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی جو ہے ایک تقسیم ہے، وہ اپنے کشمیر کو آزاد کشمیر کہتے ہیں اور ہمارے کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، ہم اسے آزاد کشمیر کہتے ہیں اسے مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، لیکن ایک ورچوئل ڈویژن ہے. اسی طرح کی ایک ڈویژن جو ہے یہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا بھی بہت فائدہ ہوگا ایک ایسی مضبوط اسلام پسند، بلکہ اسلام پسند نہیں، یہ تو میں نے گالی دے دی ہے گویا کہ غیر شعوری طور پر، واقعی اسلامی، اسلام پسند تو ہم بھی رہے 40 برس تک، لیکن ہماری اسلام پسندی کا پول جو ہے وہ تو کھل چکا ہے کہ ہم کس درجے میں اسلام پسند ہیں، لیکن یہ کہ واقعتاً اسلام پر عمل پیرا اور واقعتاً اسلام کی بالا دستی والی اگر حکومت قائم ہو جائے تو ہمارا جو مغربی سرحد کا تحفظ ہے وہ بھی بہت مضبوط ہو جاتا ہے. اور یہ کہ ایک وہاں پر اسلامی حکومت جو ہے، اگر واقعتاً اس طرح کی اسلامی حکومت جس کی توقع ہے کہ یہ عناصر قائم کریں گے انشاءاللہ العزیز، تو اس سے اسلام کی برکات جو ہے وہ پھیلیں گی اس پورے علاقے کے اندر. اور کوئی عجب نہیں کہ جیسا کہ میں ابھی عرض کروں گا کہ یہ پاکستان میں اگر واقعی انقلابی قسم کی کوئی جد و جہد ہو اور وہ یہاں پر اسلامی انقلابی حکومت قائم ہو جائے، تو ان کے باہمی تعاون سے کوئی عجب نہیں ہے کہ مستقبل میں جو ایک ٹوٹل گلوبل ڈومینیشن اسلام کا ہونے والا ہے، پورے عالم عرضی پر اسلام کا غلبہ، جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، ان کی خبر تو غلط نہیں ہو سکتی، لہذا وہ اس کے لیے نقطۂ آغاز کون سی جگہ ہوگی یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس صورت میں یہی خطہ جو ہے یہ اسلام کے اس گلوبل ڈومینیشن اور عالمی غلبے کے لیے نقطۂ آغاز کا کام دے. اسی میں اس بات کی بھی توقع جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ہے، اور اس کے بھی مظاہر آ چکے ہیں کہ یہ بھی جو معاملہ اس وقت ہوا ہے اس میں عالمی جو رائے عامہ ہے اس کا بھی رفتہ رفتہ معاملہ ہوتا یہی ہے اصل میں، کہ آپ خود تو اپنے موقف پر مضبوط ہو تبھی تو دنیا بھی آپ کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے کے لیے آمادہ ہوتی ہے. اگر شکی یہ ہو کہ مدعی سست ہو تو گواہ کی چستی تو کام نہیں دیتی، پھر گواہ کا ہے کچھ چست ہوگا. تو واقعہ یہ ہے کہ اس چیلنج کو، اس وقت جو اعصابی دباؤ تھا مجاہدین پر، انہوں نے جس خوبصورتی کے ساتھ اور جس پامردی کے ساتھ اس دباؤ کو جو ہے جھیلا ہے، برداشت کیا ہے اور اپنے موقع پر ڈٹے رہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اب عالمی رائے عامہ ان کے حق میں اثر نوع استوار ہو رہی ہے. چنانچہ امریکہ میں سینٹ کا متفقہ ریزولوشن آیا تھا، وہ آپ کے سامنے ہوگا، کہ ان کی جو ہے وہ مدد جاری رکھی جانی چاہیے جب تک ایک روسی بھی موجود ہے افغانستان کے اندر. یہ بھی ایک خوش آئند بات تھی. اس کے بعد اب رشیا کی یہ بات، یہ امریکہ کی، میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ اگر جو پرو رشین فیکشن ہے یا ایلیمنٹ ہے، بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں وہ، آپ نے بھی پڑھے ہوں گے، کہ محض اس وجہ سے کہ اسے حکومت کا نام دے دیا گیا ہے وہ حکومت نہیں بن جاتی، وہ بھی ایک حصہ ہے، ایک فریق ہے، جو نجیب اللہ کی حکومت ہے یا جو بھی حکومت کابل کی ہے وہ حکومت نہیں ہے، وہ بھی در حقیقت ملک میں ایک جھگڑے کا فریق ہے. تو اس فریق کو حکومت کا کہہ دینے سے حکومت نہیں بن جاتی، اگر حکومت ہوتی تو یہ جھگڑا ہی کائے کو ہوتا. مجاہدین نے ثابت کیا ہے کہ وہ بھی ایک فریق ہے، تو کم سے کم وہ بھی ایک فریق ہے، لیکن اگر رشیا نے اپنے فریق کی اگر جاری رکھی کو مدد، تو پھر ہم بھی جو اسلحہ کی مدد ہے وہ جاری رکھیں گے. اس طریقے سے رائے عامہ بھی انشاءاللہ جو ہے اور زیادہ یہ اگر جمے رہیں گے تو جو بھی حریت پسند عناصر دنیا میں ہے یقیناً ان کی طرف سے تائید جو ہے وہ حاصل ہوگا. جن کا میں نے ذکر کیا تھا ایک پاکستان کے لیے، تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پاکستان کے جو بھی ذمہ دار حضرات ہیں. واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی ثبوت دیا ہے آج کی تاریخ تک، 23 مارچ کے بارے میں پھر خبر آئی ہے کہ شاید کچھ دستخط ہو جائیں گے، لیکن کس ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن 15 تاریخ تو بہرحال گزر چکی، آج ہم 18 میں بیٹھے ہیں، دستخط نہیں ہوئے. تو پاکستان کی حکومت نے اس دباؤ کا جو مقابلہ کیا ہے اور اس میں جو استقامت کا ثبوت دیا ہے، اس پر جو بھی ذمہ دار حضرات ہیں میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ بڑے شدید تناؤ کا معاملہ تھا اور یہ بڑی سخت جو ہے ایک کٹھن گھڑی آ گئی تھی، اور رشیا نے جس کو سائیکولوجیکل وارفیئر کہتے ہیں اس کا بڑا بھرپور حملہ کیا تھا، جسے میں نے کہا تھا کہ پیس آفینسو اس کا جو ہے اس نے ہمیں بڑی شدید مشکل سے دو چار کر دیا ہے، اور میں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو صحیح رائے ہے اس تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے ذمہ دار حضرات کو، تو الحمدللہ کہ حکومت پاکستان تاحال اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوئی ہے اور اس نے اس دباؤ کو برداشت کیا ہے، جھیلا ہے، اور اپنے موقف کے اندر کمزوری نہیں آنے دی. اللہ تعالیٰ آئندہ بھی انہیں اس کی توفیق بھی دے، اور اللہ تعالیٰ انہیں صحیح فیصلے ہی پر کاربند رہنے اور صحیح سے صحیح تر کی طرف ان کی رہنمائی کروائے. البتہ ایک چیلنج کے جو افغان مجاہدین کے لیے ہے وہ ابھی برقرار ہے، اس کے لیے دعائیں ہیں، امیدیں ہیں، توقعات ہیں، سب ہیں، لیکن دی چیلنج ریمینز، وہ ابھی تک موجود ہے. وہ چیلنج یہ ہے کہ وہ واقعتاً اب ثابت کریں کہ وہ ایک حزب اللہ ہے. اب تک صورت یہ نہیں تھی، میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، کوئی حزب اللہ جو ہے وہ متحدہ محاذ کی شکل میں نہیں ہو سکتی. حزب اللہ ایک امیر کے تحت ہوتی ہے، یہ قانون ہے شریعت کا، عقل قانون. لہذا حزب اللہ کی شکل اختیار کرنا، یعنی یہ کہ اس وقت تک اس لیے بھی ان کے لیے یہ معاملہ مشکل تھا کہ مختلف عناصر جمع تھے، اور اس وقت تک انہیں مختلف عناصر کی مدد کی ضرورت بھی تھی، صورتحال یہ تھی، گڈمٹ تھی. لہذا میں انہیں بلیم نہیں کر رہا ہوں، اس وقت تک جو صورت تھی کن اسباب سے کہ وہ ایک علیحدہ موضوع، لیکن اب جو چیلنج ان کے سامنے ہے کہ وہ واقعتاً ایک حزب اللہ بن کر دکھائیں، ایک امیر، اس لیے کہ اب تک کی تاریخ میں تو ایک داغ بھی ہے ان کے ماتھے پر. وہ داغ یہ خدا کا شکر ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کے علم میں نہیں ہے، یہ بھی مجھے انہی کے ذمہ دار حضرات سے معلوم ہوا کہ ایک وقت آیا تھا اس جدوجہد کے دوران کہ ایک شخص کے ہاتھ پر انہوں نے باضابطہ بیعت کر لی تھی، یعنی خالص ٹھیس دینی راستے کی طرف وہ چل پڑے کہ بیعت ہوئی، حلف اٹھائے گئے، لیکن بدقسمتی سے کچھ عناصر نے فوراً اس بیعت کو توڑ دیا. وہ چودراہٹیں اور وہ اپنی سیادتیں اور قیادتیں اور مفادات، اس وقت وہ بہتی گنگا بھی بہت تھی، اور یہ جو دولت کا فتنہ ہے یہ بہت بڑا ہوتا ہے، جو باہر ہم ان کے لیڈر گھومتے رہے ہیں. انہوں نے واقعہ یہ کہ عیش بھی بہت کیے ہیں، بہت ان کی پذیرائی ہوئی ہے پوری دنیا میں، کوئی جنہیں جانتا تک نہیں تھا ان کو جو ہے باقاعدہ سفیروں کا سا درجہ حاصل رہا ہے. یہ سارے فتنے جو ہیں چھوٹے نہیں ہیں، معمولی نہیں ہیں. جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے تم پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے، فقر تمہارے دین اور ایمان کے لیے اتنا بڑا امتحان نہیں بنے گا جتنا بڑا یہ کہ دولت کے انبار تمہارے قدموں میں آ جائیں گے اور پھر تم اس کی وجہ سے ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے. تو ایک بہت بڑا جو ہے کلنک کا ٹیکا ان کی تاریخ میں اس وقت تک موجود ہے جو انہیں اب دھونا ہے. یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ دوبارہ وہ واقعتاً ایک حزب اللہ کی شکل اختیار کرے، اور پھر وہ حزب اللہ جو ہے وہ خالص جہاد فی سبیل اللہ، صرف جو ٹاپ لیول کی میں نے بات کہی تھی، اب اس لیول پر ہو. کسی بھی گریڈ ٹو اور گریڈ تھری کے آدمی کو، وہ چاہے وہ پچھلی صفوں میں رہے، وہ گریڈ ٹو اور گریڈ تھری میں بیان کر رہا ہوں ان تین کیٹیگریز کے حوالے سے جو میں نے عرض کی، وہ اگر پچھلے جو کادرز ہیں پچھلی صفحے ان میں رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو بھی اوپر کی ٹاپ لیڈرشپ ہے اس میں ان میں سے کسی کو نہیں ہونا چاہیے. وہ وہی ہو کہ جو یکسو ہو، جن کا تصور دین ڈائنامک ہو، جن کا تصور جو ہے ہماگیر ہو، جو واقعتاً اسی طرح کا نظام قائم کرنا چاہے جیسا کہ اسلام قائم کرنا چاہتا ہے، جس کی آئیڈیل مثال ہمارے سامنے خلافت راشدہ کی ہے. تو اس طرح کا ایک نقشہ جو ہے ان کو ہم اپنی صفوں کو اس طریقے سے برج کرنا ہوگا، اور اپنی جو بھی ظاہری تصویر لوگوں کے سامنے آتی ہے جب تک کہ وہ اسے خالص حزب اللہ کی تصویر نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ وہ پوزیشن انہیں حاصل نہیں ہوگی. اب میں اس وقت اس آیہ مبارکہ کا حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ جو قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. یہ آیت مبارکہ بڑی اہم ہے سورہ نساء کی. اس میں مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے، اور اس کے پس منظر میں صورت کیا ہے کہ ایک دار الاسلام فی الواقع قائم ہو چکا ہے، وہ مدینہ منورہ کا دارالاسلام ہے، وہاں خالص اسلامی حکومت دین کی سربلندی ہو چکی، وہاں اہل ایمان کی قوت جمع ہے، لیکن بقیہ عرب ابھی تک دارالکفر ہے، ابھی وہاں اسلام کی بالادستی نہیں ہے، اسلام کی حکومت نہیں ہے. کچھ اہل ایمان، وہ تو وہ ہیں بلکہ اکثریت کہیے، وہ تو ان کی ہے کہ جو ہجرت کر کے آ چکے ہیں، اس لیے کہ ہجرت فرض کی جا چکی تھی، فرض تھی ہجرت. کوئی شخص ہجرت کے راستے میں کوئی حقیقی مجبوری حائل نہ ہو، ہجرت نہ کرے، تو وہ منافق تھا. اور صاف حکم دے دیا گیا تھا کہ تمہارے لیے مالکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، اے مسلمان، اب تمہارا کوئی تعلق اور رشتہ، کوئی معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے. لیکن یہ کہ کچھ جینوئن مجبوریوں والے بھی تھے ایسے لوگ جو ہجرت نہیں کر سکے، انتہائی ضعیف آدمی ہے، سفر نہیں کر سکتا، کوئی جوان بیٹا یا جوان کوئی ایسا ساتھی نہیں ہے کہ جو اسے لے جا سکے، کوئی عورت ہے بیچاری ایسی کہ جس کے لیے ممکن نہیں ہے، بچے ہیں جو ڈیپینڈنٹ ہیں. اب وہ جو مظلوم تھے ابھی وہ دارالکفر میں، وہ مشق ستم بن رہے تھے، ان کے اوپر مظالم کیے جا رہے تھے، ڈھائے جا رہے تھے. تو سورہ نساء میں جن حضرات کے سامنے سورہ مبارکہ کے مضامین ہیں، انہیں معلوم ہوگا کہ ایک طرف تو ہجرت پر انتہائی زور دیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف تم حضرات کی جینوئن مجبوری کے پیش نظر یہ جو دارالاسلام کے مسلمان ہیں، ان کی غیرتوں اور حمیت ملی و دینی و ایمانی کو چیلنج کیا گیا ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں جنگ سے جی کترا رہے ہیں؟ کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوتے ان لوگوں کی مدد کے لیے، اللہ کی راہ میں جہاد اور ان لوگوں کے لیے جہاد، وہ مستضعفین جو دبا لیے گئے، جن کے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں، جن کو ستایا جا رہا ہے، جو کمزور ہیں، جو مجبور اور بے کس ہیں، بے بس ہیں اور مقہور ہیں، ان کی مدد کے لیے. ان میں بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں. دیکھیے الفاظ کیا ہے، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، مرد، عورتیں اور بچے، وہ کہ جو دبا لیے گئے، دبے ہوئے ہیں، مقہور و مجبور ہیں، ان کی راہ میں قتال کے لیے کیوں نہیں اٹھتے کہ جلد از جلد یہ پورا علاقہ جو ہے دارالاسلام بن جائے، اسلام کا غلبہ ہو، اسلام کی حکومت قائم ہو جائے، اور وہ جو دبے ہوئے ہیں اور مظالم کی چکیوں میں پس رہے ہیں، ان کو بھی نجات ملے. تو یہاں دو مقاصد جمع کر دیے گئے، ایک جہاد فی سبیل اللہ اور ایک جہاد خود ان لوگوں کی مدد کے لیے جو دارالکفر میں ہے اور اپنے ایمان کی وجہ سے وہ پرسیکیوشن کا نشانہ بن رہے ہیں. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین، یہ فی کا حرف جہاد دونوں پر آ رہا ہے، سبیل اللہ و سبیل المستضعفین من الرجال والولدان والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، جو کہتے رہتے ہیں، ان کی فریادیں ہیں جو اللہ تک پہنچ رہی ہیں، ان کی وہ آہیں ہیں کہ جو وہ جو فارسی کا شعر ہے کہ بترسد آہ مظلومہ کہ ہنگام دعا کردم اجابت از در حق بحر استقبال می آید. اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے کسی نے، شعر کا شعر ہی میں، کہ درو مظلوم کی آہوں سے جب اٹھتی ہیں سینوں سے، قبولیت ہے کرتی خیر مقدم چرخ سے آ کر. یہ ان کی آہوں کی قبولیت ہے جو اس آیہ مبارکہ کی شکل میں اب نازل ہو رہی ہے کہ کیا ہو گیا اہل ایمان، تمہارے جذبہ دینی کو اور تمہاری حمیت و غیرت ملی کو، کہ تم بیٹھے ہوئے ہو اور تم زیادہ سے زیادہ جد و جہد نہیں کرتے ان لوگوں کو لبریٹ کرنے کے لیے، ان لوگوں کی مدد کے لیے. المستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون، جو یہ کہہ رہے ہیں ربنا، اے رب ہمارے، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ہمیں نکال اس ظالم بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، ظالم اهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، اور خاص ہمیں اپنے پاس سے کوئی ولی اور مددگار عطا فرما، اور بھیج ہمارے لیے خاص اپنی طرف سے کوئی مددگار. یہ آیہ مبارکہ جو ہے در حقیقت جب تک کہ کسی ایک ملک میں واقعتاً دارالاسلام نہ بن چکا، یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس کے مخاطب ہی بالفعل موجود نہیں. یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے کن سے خطاب ہو رہا ہے، وہ اہل ایمان جو مدینے میں ہیں، جن کے سربراہ محمد الرسول اللہ ہے، جہاں اسلام کی حکومت قائم ہو، وہ اس کا مخاطب ہے. ہم اکثر و بیشتر آیات الہیات کو ان کو کانٹیکسٹ سے ہٹا کر عام مواعظ میں، تقاریر میں کسی ایک جزو کے پہلو سے، جزوی پہلو سے مشابہت کا معاملہ ہو تو آیات کو کوٹ کر دینا، لیکن اب جب اس آیت کے اوپر توجہ مرتکز کی جائے گی تو پورا پس منظر سامنے ہونا چاہیے. اس پس منظر میں سوچئے کہ اب دو شکلیں ہیں، جو لوگ بہت کچھ یا مدد افغان مجاہدین کی، مدد اور افغان مجاہدین کے لیے جلوس نکال لیتے ہیں اور افغان مجاہدین کے لیے اعلیٰ ترین ہوٹلوں میں سیمینارز منعقد کر لیتے ہیں اور اس کے بعد خوب عمدہ کھانے ہو جاتے ہیں اور چائے ہو جاتی ہے اور اخبارات میں فوٹو چھپ جاتے ہیں، جیسے وہاں معاملہ ہے بہت بڑا چیلنج کہ اب وہاں کے مجاہدین فی الواقع حزب اللہ بن کر دکھائیں، وہ شرط پوری کریں کہ کم سے کم ٹاپ لیڈرشپ میں کوئی بھی گریڈ ٹو گریڈ تھری کا آدمی نہ ہو، بالکل وہی لوگ ہوں جو واقعتاً خالصتاً مقاتلین فی سبیل اللہ اور مجاہدین فی سبیل اللہ ہو، اور وہ ایک امیر کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے ہوں، ثابت کر دیں کہ بیعت کر کے اس پر قائم رہنے والے لوگ ہیں، وہ نہیں ہے جو بیعت کر کے فسخ کر دیں. وہ اب آیہ مبارکہ جو ہے بڑی سخت ہے کہ جو بیعت کر کے اور پھر فسخ کر دینے والوں کا جس میں ذکر ہے، کہ قرآن مجید میں سورہ فتح میں نکسا فانما ینکس علی نفسہ، جو اس بیعت سے پھرے گا اب اس کا سارا وبال اسی پر آئے گا. ومن اوفا بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما، اور جو اس عہد کو اور بیعت کو پورا کر دے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، وہ کسی کے ہاتھ پر کیا جا رہا ہے لیکن اصل میں تو عہد اللہ سے ہے، جان مال کھپانی اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں. لیکن یہ کہ ایک نظم کو قائم کرنے کے لیے، ایک ڈسپلن قائم کرنے کے لیے، ایک بنیادی محسوس کو وجود میں لانے کے لیے وہ بیعت ہے کسی شخص کے ہاتھ پر کی جا رہی ہے، اس بیعت کا فسخ کر دینا عام بات نہیں، بہت بڑا جرم ہے جو اللہ کی عدالت میں ان سے جس کی بات پوچھ ہوگی. تو اب ثابت یہ کریں کہ وہ واقعتاً اس معیار پر پورے اترنے والے ہیں، ہمیں امید ہے کہ وہ ہوں گے. لیکن زیادہ خدشہ کیا ہے، ہمارے جو یہاں پہ مجاہدین ہیں وہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کہ آج تک اس راستے کو اختیار کرنے کے لیے تیار خود نہیں ہو رہے، دوسروں کو تو وہ بڑے جہاد اور قتال کے جو ہے واعظ سنانے کے لیے اور ان کے گلوں میں ہار ڈالنے کے لیے تیار ہیں، لیکن خود الیکشن کے بھیک مانگتے ہوئے اور ووٹوں کی بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے سوا کوئی ان کے سامنے راستہ نہیں، میدان میں آنے کا کوئی نقشہ نہیں، وہ لوگ باقی کو چیلنج کرنے کے لیے میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں. اتنی بڑی تحریک اٹھانے کا دعویٰ کیا تھا شریعت کے بل کے عنوان سے، لیکن بالکل وہ معلوم ہوا کہ ٹائی ٹائی فش ہو کر رہ گئی، بات ختم ہو گئی، اس لیے کہ اس بات کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوئے کہ یہ 10-15 سیٹیں جو ملی ہوئی ہیں انہی کی قربانی دے کر عوام کے سامنے آ جاتے کہ ہم 3 حرف بھیجتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں اس اسمبلی کے اوپر اور اس کی سیٹ پر کہ جو شریعت بل پاس نہیں کر سکتی، اس تو کر کے دکھائے، اس تو میدان میں آئے. معاملہ اصل میں اب ہمارے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے. میں نے پچھلی مرتبہ جو اپنے آنوٹ تیار کیے تھے اس میں 2 باتیں خاص طور پر نوٹ کی تھی، ایک یہ کہ ہمارے ہاں ایک طرف سیکولر عناصر ہے، ایک طرف مذہبی عناصر ہے. سیکولر عناصر میں بھی وہ بھی کوئی وحدت نہیں ہے، اس میں لیفٹ اینڈ رائٹ کی تقسیم بھی ہے، پولرائزیشن ہے. سیکولر عناصر ہیں مغربی جمہوریت پسند، سیکولر جو عناصر ہیں ان میں سوشلسٹ بھی ہیں. پھر یہ کہ ان میں ایک اور تقسیم بھی ہے، اس کو بھٹو نے اصطلاح دی تھی ورٹیکل اینڈ ہوریزونٹل پولرائزیشن. تو ایک تو ہے ہوریزونٹل پولرائزیشن، وہ تو یہ کہ لیفٹ اور رائٹ کی ہے پورے ملک کے اندر ہے، اور ایک ورٹیکل بھی ہے، یعنی وہ قوتیں کہ جو صوبائیت کی طرف یا قومیت کی طرف یا نسلیت کی طرف پکار رہی ہیں، تو وہاں پر بھی کچھ مرکز پسند قوتیں ہیں اور کچھ مرکز گریز قوتیں ہیں، کچھ سینٹری پیٹل فورسز ہیں، کچھ سینٹری فیوگل فورسز ہیں. تو یہ 2 ہیں پولرائزیشن، ہوریزونٹل پولرائزیشن بٹوین لیفٹ اینڈ رائٹ، کہ جو تمام علاقوں میں ہیں، وہ سرحد میں بھی عناصر ہیں، سندھ میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہر جگہ ہے. اور ایک ہے وہ ورٹیکل پولرائزیشن کہ جس میں قومیتیں اور عصبیتیں اور قبائلیت اور لسانیت، یہ جو زہر ہے یہ سامنے آ گئے. تو یہ جو ہمارا ایک تو تقسیم ہمارے معاشرے کی ہے، ابھی یہ ایک میں نے تقسیم کی ہے کہ سیکولر اور مذہبی، اور سیکولر میں یہ پھر میں نے عرض کیا ہے.